الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. أخرج الترمذي في الجامع السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليهم. دلقت بچکار آئے دت تسبیح و مراقع خود راز عمل ہائے نکوہی دبری دار حاجت بکلائی برکی داشتنت نیس درویش صفت باشکلائی تتری دار. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، دنیا کی زندگی ایک آزمائش اور امتحان کا لمحہ ہے. آدمی کی آمد بھی قدرت الہی سے ہے اور اس کا رہنا سہنا اور جانا بھی مقادیر کا اعجاز ہے. نہ یہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے رہ سکتا ہے اور نہ اپنے ارادے سے یہاں سے آخرت سفر کر سکتا ہے. اس کا عجز بہت زیادہ واضح ہے، اس کی کمزوری بہت زیادہ ہے اور پوری دنیا میں اس کو احکام کا، عوامر و نواہی کا پابند کیا گیا ہے. ملائک تو ایسے بنائے گئیں گے کہ بل عباد مکرمون، وہ تو محترم ہے، لا یسبقونہ بالقول، وہ آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. وہم بامرہ یعملون، جیسے اللہ تعالی چاہتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، نافرمانی مطلق نہیں جانتے. ویفعلون ما یؤمرون، جیسے کہا جاتا ہے ایسے ہی کر گزرتے ہیں. اس لیے جو انسانی زندگی کے لوازم ہے یا عوارض ہے، ان سے بھی انہیں بری کر دیا گیا. لا یاکلون ولا یشربون ولا یتناکحون ولا یتناسلون، نکاح نہیں، نسل نہیں، کھانا پینا نہیں، تو نتیجتاً نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس پیدا ہوتی ہے. ولا یفطرون، نہ ان پر سستی اور غفلت آتی ہے. یسبحون اللیل والنہار لا یفطرون، دن رات اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہے. کہتے ہیں کہ ملائک ایک ہی دفعہ میں پیدا ہوئے، صحیح مسلم میں ہے خلقت الملائک من النور، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نور اور ایک چمک سے پیدا کیے. حسن بہت زیادہ ہے، جمال اور کمال آسانی سے پیدا ہے، اور ان میں بدرنگی بدنمائی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ کیا اور اس کو زمین کا خلیفہ بنانا چاہا ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں کو ایک اشکال ہوا کہ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ لڑیں گے تو یہ فیصلہ کرے گا، لوگ ظلم کریں گے تو یہ عدل پر مجبور کرے گا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ضرورت کیا ہے ایسے کو پیدا کرنے کی جو فساد مچائے اور خون بہائے. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح و تحمید و تقدیس کے لیے تو ہم کافی. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھی. اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آدم کو پیدا کرنا میرا کام ہے، تم نہیں پیدا کر رہا، میرے ساتھ تخلیق میں شریک نہیں ہو، میرے حکم کے سامنے بے بس اور عاجز ہو. اور آدم علیہ السلام کو روئے زمین کا خلیفہ میں بنانا چاہتا ہوں، تم بننے کے اہل نہیں ہو. زمین اصل میں پستی کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں ایک شخص کے بارے میں ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهِ، ہم تو اسے اوپر لے جانا چاہتے تھے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے غلط کام کر کے گٹھیا ہو گیا، زمینی ہو گیا. بھائی منگ پور تب ہو تو خوغزان خاورش. بلعم بن باورہ کا قصہ ہے، اسرائیلی راہب اور پیر کا، جو اپنے ذکر اور ضربوں پر بڑا نازاں و فخرا تھا، اور جب شریعت موسوی کے مقابلے میں ہو گیا تو اللہ نے کہا اب یہ خاک ہو گیا ہے، اب یہ مٹی ہے. مٹی کے وجود میں اصلاً پستی ہے، اوپر پھینکیں گے تو نیچے آتی ہے، جبکہ آتش اور آگ کے فطرت میں بلندی اور رفعت ہے. آپ نیچے بھی آگ جلا لیں تو شعلے اوپر آ جائیں. ابلیس کو اس سے سخت مغالطہ ہوا، اس نے کہا انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ آدم کو کہے کہ مجھے سجدہ کرے، کیونکہ ادنا اعلی کا سجدہ کرتا ہے، اعلی ادنا کا سجدہ نہیں کرتا. اللہ تعالی کی حکمت تکوین پر معترض ہوا، شرائع کے حکمتوں پر و اسرار و رموز پر انگلی اٹھانے والے ہمیشہ بد نصیب ثابت ہوئے ہیں، اور ان کا پہلا لیڈر دنیا میں وہ ابلیس تھا. نہ شیطان یو سجدہ و نکڑا و پلانت شو، او بے فیضی ورتد عمر عبادت شو. کثرت عبادت کوئی چیز نہیں کہ آپ لگے ہوئے نفلے پڑھ رہے. بھئی وہاں سننے کا وقت ہے، نفلے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ایک آدمی لگا رہا ہے نہیں بابے بیٹھ جاؤ، خطبہ سننا ہے، واجب ہے. وہ دو رکعت فرض ہوگی، چار نہیں ہوگی. کوئی جمعے کی دو کی چار پڑھے، نماز نہیں ہوگی اس کی. تو تو کثرت کوئی چیز نہیں، صحت چاہیے. ڈاکٹر آپ کو کہے کہ ایک گولی لے اور آپ کہے کہ میں 12 لیتا ہوں، وہ کہے گا کہ یہ تو میرے پاس آیا تھا پیٹ کے لیے، حقیقت میں دماغ کا مریض ہے، پاگل ہے. وہی دوا اور کیپسول جب ایک حد میں ہے تو صحت افزا ہے، اور وہی کیپسول اور ادویہ جب حد سے بڑھ جائے تباہی ہے. مولانا روم کہتے آب در کشتی ہلاکی کشتی ان، آب زیری کشتی پشتی کشتی ان. حضرت مولانا روم کہتے کشتی کے نیچے پانی ہے، کشتی چل رہی ہے، لیکن اگر پانی اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. آب در کشتی ہلاکی کشتی ان، آب زیری کشتی پشتی کشتی ان. اللہ تعالیٰ نے اس تول ترازو کے لیے صرف عقل سلیم کو کافی نہیں سمجھا، اس کے ساتھ رہبر کامل مبعوث فرمایا، اس کے ساتھ کامل و اکمل رہنما بھیجا. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ نے پیغمبروں کو مبعوث کیا جو اچھی باتوں کی خوشخبریاں دیتے تھے اور برے کاموں سے روکتے تھے اور ڈراتے تھے کہ نقصان ہو جائے گا، ایسا نہیں کر رہے. اس انسان میں دونوں صلاحیتیں ہیں، جب یہ حد سے بڑھنے لگے تو ابلیس نما کام کرنے پر اتر آتا ہے. یہ تمام جو گھناؤنے افعال ہیں، شریعت کے ناپسندیدہ کام ہیں، یہ ابلیس کا پیداوار ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے جیسے لوگوں کو غلط کاری میں ڈالتے ہیں. ان اللہ لا یامرکم بالفحشاء، اللہ تعالیٰ کبھی بھی غلط کاموں کا نہیں کہتے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، بندوں کے حق میں کفر جیسی چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں، اس سے اللہ راضی نہیں ہے. اللہ تعالی کی رضا کے کام کرنا، اللہ تعالی کی خوشنودی کے کام کرنا، یہ انبیاء کی تعلیم کی برکت ہے. مرسلین اور پیغمبروں نے لوگوں کو اچھائیاں سکھائی ہے اور ان کو آگاہ کیا ہے کہ ایک بدترین دشمن آپ کا خاص حکمت کے ساتھ چھوڑا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس کے قدموں پر بھی مت چلو، اس سے بھی غلط جگہ پہنچ جاؤ گے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ بالکل واضح دشمن ہے. بھائی دشمن تو بتاتا نہیں ہے، بچو یا سام نے تھوڑا ہی کہا کہ میں کاٹوں گا، شیر نے بھی نہیں کہا کہ میں چیر پھاڑ دوں گا. تجربے سے گواہ ہے انسان کے یہ چیزیں خطرناک ہیں، لیکن ابلیس نے تو کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آپ کے سیدھے راستے کے خلاف ان کے لیے بیٹھوں گا، اور دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے سے آؤں گا، اور ہر طرف سے ان کو بہکاؤں. بعض لوگ کہتے ہیں شیطان کو اتنے اختیارات دیے گئے ہیں، اتنی قوت دی گئی ہے، آپ قرآن سے پوچھو کہ قرآن کیا کہتا ہے. لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ایمان چاہیے اور اللہ پر بھروسہ چاہیے، بس. خداوند تعالی پر یہ ایمان جو نصیب ہوا ہے، اوہو، یہ موجودہ دنیا اور ایسی 10 اور ہو جائے، یہ ایمان کے برابر نہیں ہے، ایمان اس سے بڑھ کر. قرآن کریم میں قیامت کے دن کافر بہت عذر کرے گا. حق تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ اس دنیا اور اس زمین کو سونے سے بھر کے دینا چاہے، ما تقبل من احدہم، نہیں قبول ہوگا. ایمان چاہیے، ایمان کا بدل نہیں چاہیے. کوئی کافر مرا ہے, آپ اس کی طرف ہزاروں بین سے کاٹے اور ہزاروں بیڑ بکریاں خیرات کرے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایمان چاہیے. ایمان والا مر گیا ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے, کوئی ہے ہی نہیں جو کچھ کرے. امید ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے بہترین سلوک کرے. نجات کی اصل پونجی وہ ایمان ہے. اس لیے متکلمین و فقہا کہتے ہیں کہ ایمان مرکب نہیں ہے, بسیط لا جزء له, اور اس سے سینہ آباد ہے. اور جب یہ ایمان درست طریقے سے واقع ہو جائے تو تظہر منہ افنان العمل, پھر عمل کی شاخیں, پھول, گلاب, چمبیلی, ہر قسم کے ہرے بھرے مرحلے سامنے آئیں گے. شگوف گاؤ شگوفست گاؤ خوشیدہ, درخت گاہو برہ نست گاہو پوشیدہ. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ اِذَا خَالَتَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ تَظْهَرُ مِنْهُ اَفْنَانُ الْعَمَلِ. بادشاہ روم ہرقل کو جب پتہ چلا کہ یہ پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی شافع الشفعاء یوم الجزا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دیتے ہیں, جو عوامر کرتے ہیں, جن نواہی سے روکتے ہیں, اس سے لوگ بڑے بنتے ہیں, لوگوں کو فائدہ بہت زیادہ ہے. سچ بولنے والے کا سینہ ٹنڈا ہوتا ہے, اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے, اس کی ادائیں پرسکون ہوتی ہے کہ میں جھوٹ تھوڑی بولتا ہوں. کذاب اور جھوٹا, اس کا منہ کالا ہوتا ہے, اس کی آنکھیں جھکی ہوتی ہے, اس کا سر پستی میں ہوتا ہے, اس کی زندگی زہر ہوتی ہے. اس کو پتا ہے کہ میں غلط کام کر کے یہ کما رہا ہوں, میں جھوٹا ہوں, دجال ہوں, کیا فائدہ ہے اس زندگی سے. یہ صدق, حلال, پاک, طہارت, امانت, دیانت, عبادت, شجاعت, سخاوت, یہ انبیاء اور مرسلین, اولیاء و متقین کے صفات ہیں. یہ ہونا چاہیے, اسے بہت آرام ملے گا. اور یہ جو غلاظت ہے اور خیانت ہے اور دروگوئی ہے اور جفا ہے اور گندگی ہے اور تمام نالائق امور, ناپسندیدہ کام ہے, یہ ابلیس کا پیداوار ہے. اس کی وجہ سے تو وہ مردود ہوا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, قیامت تک اس پر لعنت برستی. لعنت کے معنی ہے خیر کے کاموں سے دور ہونا, اور رحمت کے معنی ہے خیر کے قریب آنا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ نحل میں کہتے ہیں لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان سے بچنے کے لیے دو ہتھیار چاہیے, لمبے چوڑے کلاشنکوف اور میزائل کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی ایٹمز کی ضرورت ہے. ایک تو ایمان چاہیے, ایمان باللہ, ایمان بالرسول, ایمان بالآخرت, ایمان بالکتب. یہ ضروری ارکان پر ایمان لانی ہے. اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, رسول اور نبی جتنے آئے برحق تھے, اول انسان و پیغمبر آدم علیہ السلام ہے, اور آخر الرسل خاتم الانبیاء والنبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نبوت پا محمد باندے تمام شو, نشت پسل محمد انبیاء. حضرت تو بس خاتم و مختم ہے. شان ورشاہ سے بھی کہتے ہیں ادراک بختمست و کمالست و بخاتم, عبرت بخواتیم کے دردور آخری. آپ کے لیے آخری زمانے کا انتخاب کیا، کیونکہ آپ ہی ہوں گے اور کوئی نبی نہیں ہوگا، رسالت و نبوت آپ ہی کی رہے گی، اور دنیا تو بہت پھیل جائے گی، شرق اور غرب، شمال و جنوب سب آباد ہوں گے، تو آن آن فان آن جدید ذرائع سے خبر پہنچ جاتی ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکات. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید ہتھیار اور کائنات کو مزین رکھنے کا ساز و سامان، یہ پیغمبر کی وجہ سے ہے. مفتی محمود صاحب جو علوم دین و دنیا میں امام تھے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ پھر آپ لوگوں نے کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے کہا ہم لوگوں سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ علماء، دیندار لوگ. تو حضرت نے پوچھا کہ ان میں آپ بھی شامل ہیں یا آپ کوئی اور ہے؟ کہا نہیں میں بھی شامل ہوں. تو کہا آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ پھر حضرت نے اصول ذکر کیا کہ دیکھو پوری دنیا جن اور انس یہ امت محمد ہے. امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعوت جن کو دعوت دی جا رہی ہے اور ایک اجابت جنہوں نے دعوت قبول کی ہے. تو جنہوں نے دعوت قبول کی ہے ان کے ذمہ کام لگ گیا، پانچوں نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکات دے، حج کرے، دعوت قبول کی ہے نا، اندر آ گیا نا، کام شروع ہو گیا. اور جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی ہے ان کو یہ کام لگایا، سائیکل بناؤ، موٹر سائیکل بناؤ، ہیلی کاپٹر بناؤ، جہاز اڑاؤ، یہ جو دنیا کو خوبصورت کرنے کا ساز و سامان ہے. یہ کام ان کو اس لیے دیا کہ وہ یہ اندر والے کام سے رہ گئے. آپ نے غور کیا ہے ڈاکٹر جو بیٹھا رہتا ہے رپورٹ دیکھ لیتا ہے، چلو کیمسٹ کی دکان پہ جاؤ، ڈاکٹر صاحب یہاں سارا سامان نہیں رکھ سکتے کیا؟ یہ اصول نہیں ہے. بادشاہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، ملک کے تمام فورسز اس کے آرڈر پر کمر بستہ رہتے ہیں. یہی حال مومن و مسلم کا ہے، سارا جہان اس کے لیے ہے. اور اس کو کہا ہے کہ خبردار میرے علاوہ کسی کا سجدہ کیا، خبردار تو نے میرے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارا، خبردار کہ تم نے کسی کو مشکل کو شاہ و حاجت روا اور کارساز سمجھا، تجھ سے بڑا تباہ کوئی نہیں ہوگا. یہ سارے آلے اور پردے یہ آپ کے حکم پر آگے پیچھے ہوں گے. پوری دنیا کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ عرب کے پیغمبر صرف نہیں، عربی النسل ہے آپ، عرب اور عجم، شرق اور غرب، اپنے عہد میمون سے لے کر قیامت کے زمانے تک کے جن اور انس کے لیے یا معاشر الجن والانس دونوں کو خطاب ہو رہا. اب دیکھو مسلمان کے ذمہ جو کام ہے اس میں تخریب نہیں ہے، اس میں تعمیر ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم جماعت کریں گے، اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نہیں. ایک مالدار متمول اپنے مال کا ایک حصہ شریعت کے حکم کے مطابق زکات کی نیت سے نکالتا ہے، اس میں غرباء اور مساکین کا فائدہ ہے نا، نقصان تو کسی کا نہیں ہے. پر بات کو غور سے سمجھے، سارا پاکستان نہیں، اس کے ساتھ ہندوستان کے مسلمان بھی، افغانستان اور ترکی بھی، عرب و عجم بھی، روزہ رکھے تو کسی کا کیا بگڑتا ہے؟ روزے میں رزق بڑھتا ہے، یزاد فیہ رزق المومن. حالانکہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ بھی نہ کھانا پینا ہے. ان لوگوں کی طرح روزہ نہیں ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیزیں نہ کھائے اور باقی پل فروٹ شوق سے کھائے. وہ بچوں کی نسل سے ہے, ان میں بھی بلوغ نہیں آئی, کمال ان سے دور رہ گیا. وہ ناقص آدمی کو نبی سمجھے ہوئے, انبیاء کی تعلیم مکمل ہوتی ہے. جہان کے لاکھوں مسلمان حج کرتے تو ٹکٹ مہنگا ہو جاتا ہے, ہوائی جہازوں پر رش شروع ہو جاتا ہے, لیکن سعودی عرب میں کوئی ریٹ نہیں بڑھتا. جتنے ریال کی روٹی ہے اتنے ریال کی ہوگی, اور بلدیہ کے لوگ گھومتے ہیں پتہ کرتے کہ سالن میں کوئی خرابی تو نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے عجیب انتظامی صلاحیت دی ہے. جو امت اندر آئی, جس کو متکلمین اور فقہا محدثین و مفسرین کہتے امتی اجابت, ان کے ذمہ ایک کام لگایا ہے, اس کام کا تعلق آخرت سے. آنکھ کے بند ہوتے ہی نئے جہان شروع ہو رہا ہے, اور وہاں نماز کا اور زکات کا اور روزے کا اور حج کا اور حلال کا اور حرام کا اور صدق کا اور وفا کا, دیانت کا و امانت کا و عبادت کا و سخاوت کا, طہارت کا و عفت کا سوال ہوگا. یہ جو لوگ باہر رہ گئے, جو دنیا کی رنگ سے رنگین ہو گئے اور دنیا کے اتار و چڑھاؤ سے متاثر رہ گئے, اور انہوں نے دعوت قبول نہیں کی, یعنی اجابت نہیں ہے, مطلق دعوت ہے. مطلق دعوت کیوں ہے؟ آخر تک ہم اور آپ ان کو دعوت دیں گے. انہیں سمجھانا ہے, انہیں دلائل دینی ہے, انہیں عقل سے, نقل سے, روایت سے, درایت سے, سلیقے سے, طریقے سے دعوت دینی ہے. تو اب آپ بات سن لیں, جن کو دعوت دی جاتی ہے ان کو دہشت سے نہیں مارا جائے گا. جن کو ہم نے کسی وقت بھی اپنے دسترخوان پر بٹھانا ہے اور ہم ان کے کھانے کی تیاری کر رہے ہیں, ان کے روحانی غذا کی, مومن مسلم کبھی بھی کسی فکر سے بھی کسی کے لیے خطرناک نہیں ہو سکتا, وہ ہمیشہ آرام دہ ہوگا, کیونکہ وہ تو دائی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دعوت میں سخت مقالے اور مضامین نہ ذکر کرو. تبلیغ والوں کو بھی علماء کہتے ہیں کہ آپ سخت مسائل نہ بیان کریں, سنبھال نہیں سکیں گے. اور یہی مسئلہ دسترخوان پر جب بچھا ہوا ہو, ایک بلوچستان کا آدمی بیٹھا ہے, دوسرا پشاور کا ہے, تیسرا کشمیر کا ہے, چوتھا پنجاب کا ہے, پانچ چھ ہندوستان کے ہیں, سندھ کے ہیں, سب کی دعوت ہے دسترخوان پر بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے؟ کہ ایسا وہ شخص کلام کرے جو کلام کا سلیقہ رکھتا ہو. ان میں سے کسی کو ناراض نہیں کرنا. آداب بیان کرنے ہیں تو مطلق بیان کر رہے ہیں, بھائی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے, بسم اللہ پڑھنا سنت ہے, کسی کو نشانہ نہیں بنانا ہے, وہ تو مہمان ہے ہمارا. ملا علی قاری نے زین العلم و حین الحلم میں لکھا ہے, اس کی شرح لکھی ہے, کہ ایسا کلام نہ کیا جائے جو دوسروں کے دل برداشتگی کا سبب ہو. یہ آپ پہلے درس دے دیتے یا کھانا کھانے کے بعد کہے کہ کچھ وقت ہے آپ حضرات کے جانے میں, کچھ ضروری بات کرو. ٹھیک ہے, کھانا انہوں نے کھانا ہے, ٹھنڈا پینا ہے, میٹھا کھانا ہے, یہ بھی ایک اعزاز ہے, لیکن ایک وقت تک. لیکن انہوں نے جو دین سنا اور مسائل سنے صحیح انداز سے, وہ عمر بھر کا سوغات لے کے جائے گی. وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس سے کبھی استغنا نہیں ہوگا. ذرا بات غور سے سنو، ان کو بھی علماء نے کتاب و آداب الاطعمہ میں لکھا ہے، جیسے شرح عین العلم و زین الحلم میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بھی ایسی گفتگو نہ کرے کہ صاحب خانہ خفا ہو جائے، ایسی سیاست بھی نہ لڑے کہ وہ دوسروں کے ہاں امر مسلم نہ ہو. بھئی ملک کی بات کرے، سب مسلمان و انسانوں کے فائدے کی باتیں کرے، تمام کے دین کے اتحاد اور اتفاق کے اس وقت ضرورت اور فوائد اور برکات بیان کرے، جس کے سب قدردان ہیں. یہ اس دسترخوان پر جو اندر آئے یہ آسان ہے، لیکن وہ جو باہر رہ گئے، جن کو ہم نے دعوت دی ہے لیکن ابھی تک منظور نہیں ہوئی اور وہ اجابت نہ بنی، وہ دعوت دعوت ہی باقی ہے. ایک تو دعوت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، الی یوم القیامہ دین محمدی موجود ہوگا اور دین کے جو اصل دعات ہیں وہ علماء ہیں، دین کے جو اصل دائی ہے وہ اسلامی حاکم ہے، حکمران ہے، خلیفہ ہے، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اور دعوت ساری ایک دن میں قبول نہیں ہوتی، سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ ابو بکر ہے مردوں میں سے، اے بکر علی الاسلام، پہلی عورت جو مشرف اسلام ہوئی خدیجۃ الکبریٰ ہے، پہلا غلام جو مشرف با اسلام ہوا زید بن حارثہ ہے، پہلا بچہ جس نے کفر کا ایک دن نہیں دیکھا ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے. آہستہ 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 13 سال میں لوگ بنتے گئے، 13 سال مکہ کے پورے ہو گئے، ہجرت فرمائی پیغمبر نے اور مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی، غزوات پیش آئے، تنگیاں، سختیاں، تکالیف کے دن، مصائب اور شدائد کے دن، بدر گزر گئی، احد گزر گئی، خندق پیش آئی، حدیبیہ پیش آیا، فتح مکہ ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ کھل گئے. اصلی دشمن جو مکے کے مشرکین تھے وہ یا مسلمان ہو گئے یا ہتھیار ڈال گئے، اور مختلف طریقوں سے انہوں نے اسلام کو تسلیم کر لیا، ایمان نہیں تو جزیہ دینے لگے. مسلمان آس پاس لوگوں کو دعوت دینے لگے. اب قرآن ایک آیت پیش کرتا ہے، ذرا سنو کیا کہتے ہیں، لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور دین پر خرچ کیا اور جہاد کیا وہ بہت اعلی درجے کے ہیں. وہ تکلیف و تنگیوں کا زمانہ تھا، اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے اب تو بہت آسانی تھی، اب تو وہ پریشانیاں ہی نہیں تھی. حنین اور تبوک پیش آئے اور بس پھر پیغمبر کا حج ہوا ہے اور وفات کا سانحہ پیش آیا ہے، لیکن درجات میں تو فرق ہے. جیسے ابو بکر جیسے درجہ امت مسلمہ میں قیامت تک کسی کا نہیں ہے. عمر کا جو مقام ہے وہ ثانوی ہے، عثمان کو تیسرے درجے میں فضائل، مناقب، شرائف حاصل ہے اور امت کا اتفاق ہوا ہے، علی ان میں موجود تھے جب عثمان خلیفہ ثالث چنے جا رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھے نمبر پر اسلامی خلافت کا موقع ملا، اگرچہ زمانہ پریشانی کا تھا. تو درجاتم بعضہا فوق بعض، قرآن کہتا ہے ان کے درجے اوپر نیچے ہیں،
تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، پیغمبروں میں بھی بعض کا کام بہت زیادہ ہے، بعض کا مختصر ہے. یہ فضیلت ماننی پڑے گی اہل سنت والجماعت کہ تمام طبقات تفاضل کے قائل ہیں. جب انبیاء میں قائل ہے تو صحابہ میں بھی ہے، علماء میں بھی قائل ہے. لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے یعنی خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اور انہوں نے خرچ کیا اور ایمان لائے جہاد کیا، دونوں برابر نہیں ہے. فتح مکہ والے بہت اونچے مقام کے، لیکن کوئی مفکر، کوئی کوتا ذہن غلط سوچنے لگے کہ اچھا وہ لوگ اچھے نہیں تھے. فوراً کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ اول اور آخر، فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے، سب کا انجام بخیر ہے. سب پیغمبر کے صحابہ ہے، ایمان میں کامل ہے اور جنت کے حقدار ہے، اور آنے والے کسی کو ان پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اب ذرا بات سنو، ہم نے عرض کیا کہ امت کے دو مقام ہیں، ایک قبول کرنے کا، اس کو امتی اجابت کہتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ احکام کے پابند ہیں، وہ نہ دہشت گرد ہیں نہ وحشتناک ہے، نہ کسی کو بے امن کرتا ہے، نہ کسی کے سکون میں نقصان ڈال سکتا ہے. جہاد تو امن و امان کا پیغام ہے، جہاد کے فوائد اور برکات اپنی جگہ مسلم، اظہر من الشمس ہے. لیکن یہ جو باہر ہے، یہ مغربی اقوام، یہ نیٹو کی حرکات و سکنات، جن کو دعوت دی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے، مختلف تدابیر و اداؤں سے، وہ بھی کام کر رہا ہے. دعوت قبول نہیں ہے، امید کرتے ہیں. پیوست رہے شجر سے امید بہار رکھ. یہ جو باہر کڑے، انہوں نے قبول نہیں کیا تو ان پر پابندی نہیں آئی، قبول کرے تو پابند ہو جائے، لا اکراہ فی الدین. جنہوں نے قبول نہیں کیا ہے، اگر وہ چوری کرے تو ہمیں ہاتھ کاٹنے کا حق نہیں، اگر وہ زنا میں پکڑے جائے تو ہم ان پر حد جاری نہیں کر سکتے غیر مسلم ہیں، اگر وہ شراب پینے میں پکڑے جائے تو ہم کوڑے کیسے لگائیں گے، کیونکہ یہ تو احکام فرعیہ ہے اور اندرون خانہ افراد پر نافذ ہے، وہ باہر ہے. اس کو سمجھنے کے بعد اب ایک خطرہ سن لو، یہ تو نہ وحشتناک ہے نہ خطرناک ہے، یہ تو دعوت کرنے والے ہیں. مسلمان اسلام کی حیثیت سے جب تک وہ اسلام کو اپنا کعبہ و قبلہ مانے، وہ تو پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا، گھر کے کسی فرد کو نہیں دے گا، وہ دوسرے کو کیوں تکلیف پہنچائے. شنیدم کے مردان رائے خدا، دلی دشمنا ہم نہ کردند تنگ، تو را کے میسر شود ای مقام، کے بعد دوستانت خلاف است و جنگ. شیخ سعدی کہتے ہیں ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے نیک بندے دشمنوں کو بھی تنگ نہیں کرتے، تم کیسے مسلمان ہو کہ تیرے غم اور صدموں سے اور ضرر رسانی سے اپنے محفوظ نہیں. اب انہوں نے وہ کہتے جی ہم نے گڑی بنائی ہے، آپ نے پہنی ہے، اس لیے کہ آپ بھی امت میں سے ہیں، ہم نے ترمامیٹر بنائے، آپ موسم بھی معلوم کرتے، بلڈ پریشر بھی، ہم نے جہاز بنایا، آپ اس میں اڑتے ہیں اور عمرہ اور حج آسانی سے کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ بھی امت کا حصہ ہے. نقصان کیا ہے؟ اب نقصان دیکھیں، جتنے کام اسلام کے اندر ہونے والے ہیں ان کا عکس نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہے. جتنے کام باہر والوں کے ہیں ان کا اپوزٹ موجود ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایسے ایٹم تیار کیا، امریکہ کہتا ہے کہ میں اگر پرانے گوداموں کو بھی دھو ڈالوں نا تو اسلام والے سب ختم ہو جائے. یہ طریقے سے بش اور بلیئر نے کہا ہے, اس زمانے کی ریکارڈ اٹھائیں گے ملے گا آپ. لیکن ان سے ایک سکول میں, چھوٹے سکول میں معائنہ کرنے کے لیے یہ جوڑی آئی ہوئی تھی, اور ان سے سوال ہوا کہ آپ نے یہ کام تعمیر کا کیا ہے یا تخریب کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا تعمیر کا کیا ہے. کہا کیسے تعمیر کا کیا ہے؟ آپ نے جن ملکوں پر بم مارے وہاں پر 200 سال تک پتا نہیں اگتا, وہاں بے قصور انسان تو کیا حیوان بھی فنا ہو گئے, آپ 5 منٹ کے لیے ان کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیں ہمیں. آپ کے تمام ساز و سامان کی بنیاد تباہی اور خرابی اور تخریب پر ہے. آپ خود اسی جہاز کے حادثے میں ختم ہوتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یاد رکھنا, جب اس کی حفاظت کا سامان نکلے گا تو یہ وہ دن ہوں گے کہ یہ جو باہر کڑے ہیں پرائے, اور جنہوں نے اب تک دعوت قبول نہیں کیا ہے وہ پھر اسلام کے قریب آ چکے ہوں گے. اسلامی تعلیمات کا زد نہیں ہوتا, اس کا اپوزٹ سائڈ کبھی بھی نہیں ہوتی, ہمیشہ اس سے رحمتیں, عنایات, مہربانیاں, کرم, خوشگواری, خوشنودی, راحت, سکون پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایٹم بم بنایا, ہائیڈروجن بم بنایا. پاکستان سے کہتے خبردار خبردار, ہندوستان کو مارنا نہیں. ہندوستان کو کہتے نہیں نہیں نہیں, نہیں تم بھی 8ویں ملک کو ذرا آرام سے رہو. اور چھیڑتا کون ہے؟ یہ درمیان میں مقبوضے کشمیر کا تصفیہ نہ کرنا, اور وہاں کے مسلمانوں کی آہ و بکا پوری دنیا سن رہی ہے, سن ہو چکی ہے, اور ان کے کان بہ رہے ہیں, ان کی آنکھیں اندھی ہے, ان کی زبانیں گنگ ہیں, ان کی صلاحیتیں شل ہو چکی ہے کہ وہ ہندوستان کو کہے کہ ان مسلمانوں کو اپنی مرضی کے مطابق رہنے سہنے کا انسانی اور جمہوری حق دینا ضروری ہے. تو میرے بھائیو, اسلام میں کوئی خطرہ نہیں, تمام خطروں کو ٹالنے کا نظام صرف اسلام ہے. خطرے اس سے پیدا ہوئے کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے اور وہ بلا وجہ کے دعوت قبول کرنے میں دیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے مقادیر میں ایمان و اسلام لکھا ہے, اللہ بہت جلد مختلف تدابیر و اسرار و حکم سے ان کو ایمان نصیب فرمائے, تاکہ شرق اور غرب اور چار دانگ عالم میں امن و امان کا دور دورہ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. الحمد للہ جل وعلا خلق الارض والسماوات العلا الرحمن للعرش استوى له ما بين ايدينا وما خلفنا وما تحت الثرى وهو الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء الا له الخلق والامر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا. رواه أحمد في مسنده
والترمذی فی سننہ وابو بکر فی مصنفہ بأسانید عالیہ عن رجال ثقات. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انه تعالی جواد قدیم کریم ملک البر ورب الرؤوف الرحیم. احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین. واللهم صل وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذہم غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھا ہے غزوہ ہند ہو گئے یا ہوگا؟ ہوگا. اور جہاد کشمیر غزوہ ہند میں شامل ہے؟ جی شامل ہے. امام مہدی بھی یا ولی ان کے نام کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کا نام اس طرح رہے تو بھائی مہدی کہا کرو. اللہ کے وہ کون سے نام ہیں جو بغیر اضافت کے لینا منع ہے؟ جیسے عبد القیوم تو اس کو قیوم کہنا منع فرمایا، عبد الحی اس کو حی کہنا گناہ ہے، اور عبد الرحمن کو رحمان کہنا رحمان زان طویل خو مشرقیدہ لکا ساس کے زان طوائی ز بہیری. خوشحال خان خٹک نے رحمان بابا پہ اعتراض کیا تھا. عبد الرحمن کو جیسے رحمان کہنا جرم ہے، احتیاط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عبد الغفار کو غفار کہنا گناہ ہے، اور جو غفار کہے اور وہ ہاں کرے تو وہ برابر گناہ گار ہو. دونوں وہ ہاں نہ کرے کہ میں غفار نہیں ہوں، غفار اللہ انہو کان غفارا. اللہ تعالیٰ کہو کہ اچھا جی، ارے تیری کو حضرت حسن حسین کے علاوہ اور کوئی بیٹے بیٹیاں؟ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن حسین کے علاوہ ایک محسن بھی ہوا ہے، وہ بچپن میں فوت ہو گیا، اور ایک بیٹی ام کلثوم ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ بڑی ہے ان تمام اولاد میں، اور وہ بڑی ہو کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی. بخاری کرمانی شرح بخاری اور مجالس المومنین شیعہ کے معتبر کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے. اول فرج غصب عنا، ان کا مشہور جملہ ہے روافض کا، وہ اسی کی طرف اشارہ ہے. آج رسول اللہ علیہ وسلم فرض نماز کی جماعت فرماتے ہیں، ہمیشہ کا تھوڑا ہی ہے، چھوٹے بچے تھے جیسے نانا کے ساتھ آتے ہیں، وہ آئے تو آپ نے قریب کیے، خطبے کے دوران بھی آئے ہیں. باقی باتیں جو لکھی ہے سب فضول و لایانی باتیں لکھی. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر پوری امت پر رکھے، اور محمد انور شاہ کو ممبر و محراب سے محبت اور اہلیت و اصلیت عطا فرمائے. آمین. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا تھا. جی ہاں، ان کی ایک بیوی تھی بانو ایرانیہ، اسی نے سازش کی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پاک دامن، بڑے ولی کامل، بڑے متقی و پارسا، حسین و جمیل و یوسف ثانی تھے. لوگ چاہتے تھے اس طرح نسبت ہو جائے، تو کہتے ہیں 90 کے قریب نکاح حضرت نے فرمائے، اور چند دن رکھنے کے بعد پھر اجازت سے چھوڑ دیتے تھے. حضرت علی نے کوفہ میں اعلان کیا کہ خبردار کہ آئندہ کسی نے رشتہ دیا، لیکن لوگ کہاں منع ہوتے تھے، حسن مجتبیٰ کا مقام معلوم تھا. اس طرح ایک ایسی خاتون سے بھی ان کا نکاح ہوا ہے کہ جو درپردہ سازشی تھی، اور انہوں نے حضرت صاحب کو سینک کہہ دیا تھا اسی سے وصال ہوا ہے.
ایک خطیب نے ایک اپنے بیان میں مسجد میں چندے کی مذمت کی ہے. بہرحال خطیب صاحب تو جب ممبر پر بیٹھے گا تو اپنی شان دکھائے گا. اگر یہ بات اس نے اخلاص سے کہی ہے کسی ایسے لوگوں کو خلاف جو نہ حق کر چندہ کرتے تھے تو اللہ اجر دے گا, اور اگر یہ بات انہوں نے عمومی خیر اور نیکی کو روکنے کے لیے کہا ہے تو صریحاً باطل ہے اور گناہگار ہے. کیونکہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ آپ جہاد کے لیے چندہ خطبے کے دوران اعلان کرتے تھے اور نماز کے بعد خزائنے اور سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ جاتے تھے. کہتے ہیں کہ اسلام کے بہترین اداؤں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان جمعے کے دن یا اجتماع میں خیر کے کاموں میں بھی شریک ہو. آپ کی ولادت وفات کے بارے میں فرمائے, یہ تو ربیع الاول جب آئے گا تو کہیں گے نا آپ مرنے سے پہلے مر رہے ہیں, اور ربیع الاول کو تو آنے دو, پھر اس وقت کیا کرو گے. حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب کی تحقیق عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے جو مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی نے لکھی ہے. جمہور وہی کہتے ہیں کہ 33 سال کی عمر میں اٹھے ہیں اور ان کو بچپن میں نبوت ملی, اور قرآن سے بھی ثابت ہے. لکھا ہے کہ امام بونیفہ کا شاگرد امام شافی, امام محمد کا شاگرد, لیکن شافی کا اختلاف. اتنی باتوں میں نہ پڑھو, اتنی نہ بڑا پا کا یہ داما کی حکایت, ابا کو ذرا دیکھ و ذرا بند ابا دیکھ. پھر بھی شوافی کا اتفاق حنفیہ سے زیادہ ہے. یہ اختلافات حقیقت میں آثار اور روایات کا اختلاف ہے. شاہ ولی اللہ نے اس پر کتاب لکھی ہے, رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ, اور عبدالوہاب شارانی کی کشف الغمہ ان اختلاف الائمہ. ایام 20 کے روز اسلامی کون کون سی تاریخ ہے؟ چاند کی 13, 14, 15, اگر نہ رکھ سکے تو 27, 28, 29. ایک خاتون کو نسیان کی بیماری ہے, اللہ پاک اس کا حافظہ اچھا کرے, یا حافظ یا ناصر یا معین صبح و شام پڑھتی رہے. کچن سے کمرے تک آتے ہی بھول جاتی ہے. بار اللہ پاک اسے صحت دے. کیا چچا کی بیوی سے پردہ فرض ہے؟ چچا کی بیوی محارم نہیں ہے. چچا کی بیوی چچا کے طلاق دینے یا انتقال کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے. ہر معاشرے کے دو ایسی عورت اور مرد جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو وہ محارم نہیں ہے, اور محارم نہ ہونے کی صورت میں حجاب اور پردہ فرض ہے. جس کے گھر بچی پیدا ہوئی میں اس کے گھر مہمان ہوں, یعنی بہت خوش ہونا چاہیے اس کو. یہ حدیث کتب محدثین کی اسانید پر نہیں ہے, یہ صوفیاء کے ہاں معروف ہے. میت کے ساتھ قبر میں نالین پاک, عہد نامہ, شجرہ لوگ رکھتے, غلط کرتے, ناجائز. ایک شخص نے جمعے کی فجر کی نماز کے بعد عمرہ کیا, دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد ہفتے کے دن دوبارہ عمرہ کیا. کسی نے ان سے کہا کہ اتنی جلدی دوسرا عمرہ نہ کرے, غلط کہا ہے, ایک دن میں 10 عمرے کر سکتا ہے, اجازت. مولانا روم اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہر ایک سے مسئلہ نہ پوچھو, ورنہ مسئلے کے بجائے ایمان چلا جائے گا, اور ہاتھ ہر ایک کے ہاتھ میں نہ دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ہی واپس نہ آئے. روح البیان جلد اول, فتح ترخان جلد اول کا حوالہ. النظر الی وجهی کوئی چیز نہیں ہے.
یہ کوئی چیز نہیں. میت کو ارسال ثواب پہنچانے کا آسان طریقہ سورہ فاتحہ ایک بار، سورہ اخلاص تین مرتبہ، درود ابراہیمی پڑھ کر پھر جنازے والی دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احیته منا فاحی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ وللیمان. اور یہی نیت ہو کہ اللہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بہترین طریقہ ہے، یا قرآن شریف پڑھا جائے بخشا جائے، یا آیت کریمہ پڑھی جائے، یا 70,000 یا 77,000 کلمہ طیب پڑھا جائے. دیگر تین ائمہ مالک، شافعی، احمد کہتے ہیں کہ مالی صدقات ہونا چاہیے، فقراء مساکین کو پیسے دے، کپڑے خرید کے دے. بعض لوگ کھانا بھی اسی قبیل میں شمار کرتے ہیں کہ یہ بھی تصدق مالی ہے، وہ بدنی عبادت کے ثواب پہنچنے کے قائل نہیں ہے. ان کے نزدیک قرآن خوانی یا فاتحہ اس طرح نہیں پہنچتا، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ پیسے وغیرہ بھی ہو. اللہ آپ کو صحت کامل، آپ کو جان و مال، اولاد تمام، لیال کی کامل حفاظت، آپ کے درجات اللہ کے احوب. آمین آمین. جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ اتنی اچھی دعائیں آپ نے مجھ فقیر کو دی ہے، اللہ آپ کو بھی اور یہ تمام مجلس کو نصیب فرمائے. اور مسئلہ یہ معلوم، میرے تین بچے، ایک لڑکا، دو لڑکیاں، اس کا حقیقہ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ان کے بالوں کے برابر صدقہ دیا گیا. نہیں، یعنی بال وزن کر کے سونا یا چاندی دینا ہے، آدھی آدھی باتیں نہ لکھو. آپ نے مسئلہ بیان فرمایا لیکن میں نے پورا بیان کیا، آپ نے آدھا لکھا. بچے کے سر کے بال یا بچی کے جو اترے، اسے ترازو میں ڈال کر ایک طرف وہ بال، دوسری طرف سونا یا چاندی، اس کے وزن کا مسئلہ یہ بیان کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ 500, 1,000, 1,500 روپے دے دیں گے، لیکن علماء نے کہا کہ نہیں، احادیث میں سونا یا چاندی کے وزن اور صدقے کا ذکر ہے. لہذا جب ہم نے یہ بات کہی تو ایک زرگر اسی وقت گھر سے خوبصورت بہترین ترازو لے آیا. ایک طرف سر کے بال ڈالے گئے بچے کے، اور دوسری طرف سونا یا چاندی جو بھی اس وقت منگوایا گیا تھا وہ ڈالا گیا، اور وہ فقراء مساکین کو دیا گیا. آپ کے لیے قرآن پاک پڑھ کر ہی سارے ثواب کیا. آپ میرے لیے دعا کریں، میرا ذہن بہت کمزور ہے، اللہ آپ کا ذہن بہت اچھا کرے. میری نانی جان بہت سخت بیمار ہے، اللہ ان کو زندگی اور صحت دے. اللہ آپ کو صحت، تندرستی اور علمی فیضان پوری دنیا میں پہنچائے. اگر کچھ عرصے بیمار ہو، اللہ صحت دے، شفا دے. جتنی پریشانی ہے ذکر کی، اللہ دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. جن دوستوں نے بیماروں کا ذکر کیا، اللہ انہیں صحت شفا دے. جن کی پریشانیاں ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، دستگیری فرمائے. جن کے ہاں اموات ہوئی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جنہیں اور کسی قسم کے حافظے کا، نسیان کا، دیگر عوارض ہے، اللہ ان کے لائق شان مدد فرمائے، خصوصی رحمت ذہن، اتقان اور حفاظت نصیب فرمائے. جو نعمتیں اور حسنات ضروری ہے عطا فرمائے، جو مانگی گئی ہے اور جو نہیں مانگی گئی عطا فرمائے. جن بلا و آفات، مصائب و شدائد سے پناہ مانگی گئی اور جن سے مانگنا چاہیے، اللہ حفاظت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.